پاکستان میں رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور جہاں واشنگٹن میں دن کے 11 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ پاکستان میں پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ طاہر القادری نے اعلان کیا ہے کہ ان کی پارٹی 10 اگست کو ان کارکنوں کی یاد منائے گی جو 17 جون کو پارٹی سیکرٹریٹ پر پولیس کی کارروائی کے دوران ہلاک ہو گئے۔ انہوں نے یہ بات اپنی پارٹی کی جنرل کاؤنسل کے اجلاس میں کہی، جس میں اپوزیشن کی ایک اور جماعت پاکستان مسلم لیگ کاف کے بعض لیڈروں نے بھی شرکت کی تھی۔ 14 اگست کو احتجاجی ریلی کا دن قریب آ رہا ہے، اور اپوزیشن کی بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف اپنے اس مطالبے پر قائم ہے کہ 2013 کے انتخابات کا از سر نو جائزہ لیا جائے، جبکہ اس کے ارکان پارلیمنٹ اپنے استعفے پیش کرنے کو تیار ہیں۔ دوسری طرف دیگر اپوزیشن لیڈر حکومت سے تدبر سے کام لینے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ عالمی ادارہ خوراک نے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں طلباء کو اسکول میں تعلیم جاری رکھنے کی ترغیب دینے کی غرض سے غذائیت سے بھرپور خوراک مہیا کر دی ہے، جس کے نتیجے میں طلباء میں اسکول ترک کرنے کے رجحان میں بے حد کمی ہو گئی ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی ایک اعلیٰ سطحی بڑے وفد کے ہمراہ اتوار کو 2 روزہ سرکاری دورے پر نیپال کے دارالحکومت کٹمنڈو پہنچے۔ 17 سال میں کسی بھی بھارتی وزیر اعظم کا نیپال کا یہ پہلا دورہ ہے۔ عہدیداروں کے مطابق اس دورے میں دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کے علاوہ توقع ہے کہ متعدد معاہدوں پر دستخط ہوں گے، جن میں پن بجلی کے شعبے میں تعاون بھی شامل ہے۔ افغان عہدیداروں نے ملک میں ہونے والے فیصلہ کن صدارتی انتخاب میں ووٹوں کی گنتی دوبارہ شروع کر دی ہے۔ ہفتے کے روز گنتی کے کام کو مؤخر کرنا پڑا، کیونکہ صدارتی امیدوار عبداللہ عبداللہ ابھی تک اس بات پر اتفاق نہیں کر رہے کہ ووٹوں کے درست یا غلط ہونے کا تعین کیسے ہوگا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے جمعے کے روز عبداللہ عبداللہ اور اشرف غنی سے ٹیلی فون پر الگ الگ بات کی اور انتخابی عمل کے لیے اپنی حمایت کی پیشکش کی ہے۔ محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ کیری نے زور دیا ہے کہ انتخاب کے بعد ووٹوں کی گنتی کے عمل کو وقت پر مکمل ہو جانا چاہیے۔ چین کے جنوب مغرب میں اتوار کے روز زلزلے سے مرنے والوں کی تعداد 150 تک پہنچ گئی، جبکہ بڑے پیمانے پر املاک کو بھی نقصان ہوا۔ امریکی ارضیاتی سروے کے مطابق زلزلے کی شدت 6.3 ریکارڈ کی گئی، اور اس کا مرکز صوبہ یونان میں 1.5 کلومیٹر زیر زمین تھا۔ چین کے ایک کارخانے میں دھماکے سے کم از کم 69 افراد ہلاک اور 120 سے زائد زخمی ہو گئے۔ جس فیکٹری میں آگ لگی وہاں امریکہ میں گاڑیاں بنانے والی کمپنیوں بشمول جنرل موٹرز کے لیے والوز بنائے جاتے تھے۔ چین کے میڈیا کے مطابق یہ دھماکہ ہفتے کی صبح ملک کے مشرقی صوبے جنانگسو کے شہر کنشان میں ہوا۔ غزہ میں حکام نے کہا ہے کہ رفاہ میں اقوام متحدہ کے زیر انتظام ایک اسکول پر بمباری سے کم از کم 10 افراد ہلاک اور 30 سے زائد زخمی ہو گئے۔ عینی شاہدوں کے مطابق اتوار کو حملے کے وقت لوگوں کی ایک بڑی تعداد راشن کے حصول کے لیے قطاروں میں کھڑی تھی۔ اس حملے میں ہونے والی ہلاکتوں کے بعد 27 روز سے حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری لڑائی میں مرنے والے فلسطینیوں کی تعداد 1722 ہو گئی ہے، جن میں بچوں اور خواتین سمیت اکثریت عام شہریوں کی ہے۔ اسرائیل کی طرف سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 67 ہے۔ حکام کے بقول حملے کا نشانہ بننے والے اسکول میں لڑائی کے باعث بے گھر ہونے والے افراد نے عارضی طور پر پناہ رکھی تھی۔ اس تازہ حملے کے بارے میں اسرائیلی فوج کی طرف سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ لیبیا کی نومنتخب پارلیمان نے مشرقی شہر تبروک میں اپنا پہلا اجلاس منعقد کیا ہے، جبکہ دارالحکومت طرابلس اور بنغازی میں مسلح دھڑوں کے درمیان لڑائی جاری ہے۔ لبنان کے وزیر اعظم تمام سالم نے شام کے باغیوں کی طرف سے ایک سرحدی قصبے پر حملے کو لبنان اور اس کے عوام کے خلاف حملہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی حکومت افراتفری کو برداشت نہیں کرے گی اور صورتحال کو کنٹرول سے باہر نہیں ہونے دیا جائے گا۔ عراق میں اسلام پرست عسکریت پسندوں نے شمالی عراق میں کرد سیکورٹی افواج سے 2 قصبے اور کم سے کم 1 آئل فیلڈ پر قبضہ کر لیا ہے، اور جوں اپنے کنٹرول والے علاقے میں توسیع کر لی ہے۔ مشرقی یوکرین میں بین الاقوامی تفتیش کار آج اتوار کے روز تیسرے روز بھی ملیشیا کے مسافر بردار طیارے کے حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی باقیات تلاش کر رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر براک اوباما واشنگٹن میں افریقہ کے قریب 50 سربراہان مملکت کا ایک بے مثال سربراہی اجلاس منعقد کر رہے ہیں۔ جنوبی افریقہ میں ایبولا سے متاثرہ مریضوں کا علاج معالجہ کرنے والے ایک طبی امدادی گروپ نے کہا ہے کہ متاثرہ علاقوں کی تعداد میں اضافہ اور محدود وسائل کی وجہ سے ایبولا کی وبا پر کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہے، جس میں اب تک 700 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اور صومالی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ دارالحکومت موگادیشو میں ایک بم دھماکے میں 3 خواتین ہلاک ہو گئی ہیں، جبکہ کم سے کم 7 افراد زخمی بھی ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ اب آپ ہمارا پروگرام سنیں گے ان دی نیوز۔ یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کر رہی ہیں نفیس ساہود بھائی۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کے ان دی نیوز پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم ان دی نیوز پروگرام قبائلی علاقوں کے بچوں کو عالمی ادارہ خوراک ڈبلیو ایف پی کی مدد سے تعلیم کی سہولت دینے کی خبر سے شروع کریں گے. آگے چل کر ہم بہار میں سیلاب اور پاکستان میں مانسون، اسلام آباد میں طاہر القادری اور عمران خان کی ریلیاں، اور آخر میں غزہ کی صورتحال پر بات کریں گے. اور ہم چاہتے ہیں کہ آج نئے کالرز کو لیں، لہٰذا اگر آپ نے پہلے کال نہیں کیا ہے تو مفت کال کر کے اس پروگرام میں شامل ہو جائیے. ہمارے کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. تو اس پہلے موضوع پر ہم آپ کو ایک رپورٹ سناتے ہیں کہ قبائلی علاقوں میں بچوں کو تعلیم کی سہولت کس طرح دی جا رہی ہے. رپورٹ پیش کر رہے ہیں ناصر محمود.
پاکستان کے شمال مغرب میں واقع قبائلی علاقے فاٹا کی 7 میں سے 6 ایجنسیوں میں تعلیم کے فروغ اور اسکولوں میں طلبہ و اساتذہ کی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے عالمی ادارہ خوراک کی معاونت سے جاری پروگرام کے عہدیداروں کے بقول حوصلہ افزا نتائج برآمد ہو رہے ہیں. اس پروگرام کے تحت 1200 پرائمری اور مڈل اسکولوں کے 2 لاکھ سے زائد طلبہ و طالبات کو اسکول میں غذائیت سے بھرپور بسکٹ فراہم کیے جاتے ہیں، جس سے ان بچوں میں غذائی کمی کو دور کرنے میں بھی مدد مل رہی ہے. عالمی ادارہ خوراک یعنی ڈبلیو ایف پی کے پاکستان میں ترجمان امجد جمال نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اس پروگرام کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا،
تعلیم کا جو فروغ ہے ان ایریاز میں جہاں لٹریسی ریشو کم ہے، اٹینڈنس کم ہوتی ہے یا ریٹینشن نہیں ہو سکتی، ہم انسینٹیوائز کرتے ہیں تاکہ جو پرائمری ایجوکیشن ہے اس پہ فوکس ہوتا ہے، بٹ سیکنڈری پہ بھی ہم فوکس کرتے ہیں تاکہ جو مڈل اسکول میں اٹینڈنس ہے اس کو بھی انشور کیا جا سکے. 2 لاکھ سے زائد بچے اور بچیاں پرائمری اسکول میں اور مڈل اسکولس کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ورلڈ فوڈ پروگرام سے جو اسسٹنس ہے ان ٹرمز آف ڈیلی میلز وچ از ان دا فارم آف ہائی انرجی بسکٹ، اور اس کے علاوہ ٹیک ہوم راشن ہوتا ہے جس میں 4 لیٹر ٹین آف ایڈیبل آئل ہے جو بچے ہر 2 ماہ بعد اپنی فیملی کے لیے یا اپنے گھر کے لیے لے کے جاتے ہیں.
قبائلی علاقوں میں شدت و انتہا پسندی کی وجہ سے دیگر شعبوں کے علاوہ تعلیم کا شعبہ بھی بری طرح متاثر ہوا ہے. حالیہ برسوں میں مختلف علاقوں میں شدت پسند اسکول کی عمارتوں کو دھماکہ خیز مواد سے تباہ بھی کرتے رہے ہیں. سلامتی کے خدشات کے علاوہ غربت کی وجہ سے بھی ان علاقوں میں بچوں کے تعلیمی سلسلے عموماً پایا تکمیل کو نہیں پہنچ پاتے تھے. امجد جمال کا کہنا تھا کہ ڈبلیو ایف پی کا یہ پروگرام شروع ہونے کے بعد اسکولوں میں نہ صرف بچوں کے داخلے بڑھے بلکہ تعلیم ادھوری چھوڑنے کے واقعات میں بھی حوصلہ افزا حد تک کمی آئی.
ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایک دفعہ جو انرول ہو جائے ہمارے پروگرام میں وہ کمپلیٹ کر کے اپنا سائیکل نکلے، تاکہ ایک تو ان میں تھوڑا سا شعور بھی آ جائے گا نا، جب بظاہر اسکول آئیں گے ریگولرلی اسکولز میں ہوں گے وہ کچھ نہ کچھ حاصل کریں گے. اور ہم نے جو ہماری اسسمنٹس ہیں اس میں یہ ہے کہ 80% سے زیادہ جو ہماری ریٹینشن ریٹس ہیں وہ رہے ہیں، ایٹ ٹائمز 100% ریٹینشن ریٹ ہے تھرو آؤٹ دی سائٹ.
شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کر کے آنے والے 6 لاکھ افراد کو ڈبلیو ایف پی کی طرف سے راشن کی فراہمی کا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے، اور رواں ماہ 5 لاکھ افراد کو راشن دینے کا نیا مرحلہ شروع ہو رہا ہے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
جی، تو ہم ایک غیر سرکاری ادارہ خوئندہ کور کے ایک اہلکار خالد عثمان کی طرف آتے ہیں جو کہ بنو میں کام کرتے ہیں. خالد عثمان، آپ نے ڈبلیو ایف پی کے یہ بیان سنا، اور ہم بھی جانتے ہیں کہ تعلیم کے وصول کے لیے نہ صرف جسم کو بلکہ دماغ کو بھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہیں ڈبلیو ایف پی کسی حد تک اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوئی ہے کہ بچے اب اسکول میں رہیں کیونکہ ان کو خوراک بھی مل رہی ہے؟
السلام علیکم. یہ بہت ہی اچھی خبر ہے جو ڈبلیو ایف پی کے اس رپورٹ میں ہم نے سنی. سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 2003 سے خوئندہ کور وزیرستان میں مین فوکس رہا ہے، اور ہماری جو انالیسز ہے یہ ابھی جو ریسنٹ ویلڈ سوری ریسنٹ جو کرائسز ہے اس کی وجہ سے نہیں ہے. یہ فار دا لاسٹ 100 ایئرز اس قسم کی سچویشن آ رہی ہے جو کہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے. اور جو ہماری ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ انفراسٹرکچر بھی ہے, لیکن انفراسٹرکچر کو چلانے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے, جس میں نہ صرف غذائیت سے لائک بچوں کو جو خوراک کی کمی ہے اس کی پوری کی ضرورت ہے, بلکہ کمپلیٹ پیکج کے ساتھ جانے کی ضرورت ہے, اور جو لوکل سول سوسائٹی آرگنائزیشن ہے ان کی انوالومنٹ کی ضرورت ہے, کیونکہ وہاں پہ جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ایجوکیشن کے امپورٹنس کے حوالے سے بہت زیادہ فقدان ہے وہاں کے لوگوں میں, اور ان لوگوں میں اویئرنیس ریزنگ کی بہت ضرورت ہے. اگر آپ اس میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو ڈیٹا ہے اس میں ٹی بی کی جو لٹریسی ریٹ ہے میل کے وہ 52.82% ہے اور فیمیل کے لیے 21.14% ہے. اس کے مقابلے میں پاٹا میں 18.82% جو ہے وہ میل کے لیے ہے اور 3% فیمیل کے لیے ہے. اور اگر آپ دیکھیں وزیرستان کے لیے جو ریشو ہے یہ کافی خطرناک تک کم ہے, اس میں فیمیل کے لیے 0.4% لٹریسی ریشو ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں صرف کے حوالے سے نہیں, اس میں لوکل جو لوگ ہیں ان کی انکلوژن کی ضرورت ہے اور وہاں پہ کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے, کیونکہ وہاں ٹیچر اویلیبل نہیں ہے. اگر ٹیچر اویلیبل نہیں ہے تو ان کو کس طرح پڑھائی جا سکتی ہے, اور وہاں پہ جو لوگ وہ ایجوکیشن کے خلاف ہیں, اگر وہ ان کے خلاف ہیں, پیرنٹس اگر اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھجوائیں گے تو کس طرح انرولمنٹ بڑھے گی. تو یہ ایک مسائل بات ہے کہ ایک بھی کور کر رہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ اس بات کی انتہائی ضرورت ہے کہ یہ ریمیننگ جو ایریا ہے اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے.
جی جی.
دوسری بات یہ ہے
جی عثمان صاحب ہمارے ساتھ رہیں, ہمارے ساتھ رہیں اس لیے کہ اس وقت ہم احمد شاہ کو لانا چاہتے ہیں جو تعلیم کے شعبے کے ماہر ہیں اور سوات سے تعلق رکھتے ہیں. شاہ صاحب آپ نے یہ خبر سنی اور یہ خاصی خوشائن ہے, جیسا آپ جانتے ہیں کہ فاٹا میں لوگوں کا لٹریسی کا ریٹ خاصا کم ہے, لہٰذا اب جب کہ ورلڈ فوڈ پروگرام نے کہا ہے کہ وہ فاٹا سے نکلے ہوئے لوگوں کو خوراک بھی دیں گے اور اسکول تاکہ یہ اسکولوں میں زیادہ عرصے تک رہ سکیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دیگر ممالک دنیا کے ممالک میں اس طرح کے جو تجربات کیے گئے ہیں کیا یہ کامیاب رہے ہیں؟
جی یہ تو خبر جو ہے کافی زیادہ خوشائن ہے اس لحاظ سے کہ جب یہاں سوات سے لوگ جب آئی ڈی پی بن گئے تھے اور واپس جب اپنے اسکولوں میں آ گئے تو یہ ورلڈ فوڈ پروگرام کا پہلے سے بھی تھا, لیکن اس نے بہت اچھی طریقے سے یہ پروگرام چلایا ہے اور اسپیشلی فیمیل جو ادارے ہیں ان اداروں میں, تو اس وقت یہ لوگ یہاں پر ایک انسینٹیو کے طور پر بچوں کی اسکولوں میں انرولمنٹ بڑھانے کے لیے اور اس کے ریٹینشن کے لیے یہ بہت اچھا اقدام تھا, کیونکہ اس وقت یہ لوگ انرجی بسکٹس کے علاوہ گھی کے جو ڈبے دیتے تھے 4-5 کلو اور ہر منتھ منتھلی بیسس پہ, اور کچھ گندم کے بوریاں بھی یعنی بچوں میں بانٹتے تھے, تو اس سے پیرنٹس کو کافی زیادہ یعنی آسانی ہو گئی. یہاں کے لوگ چونکہ غریب ہے اور اتنا اچھا اثر تھا اس بات کا کہ لوگ پرائیویٹ سکولوں سے اپنے بچوں کو نکال کر گورنمنٹ سکول میں اس نے ڈال دیے, کیونکہ بہت اچھے وہ انسینٹیو مل رہے تھے یہ گھی کی صورت میں, گندم کی صورت میں, اور تھوڑے بہت یہ انرجی بسکٹ کی صورت میں, تو بہت اچھا اقدام تھا, لیکن ابھی تو ختم کیا گیا ہے. اور جہاں تک وزیرستان کی بات ہے میرے خیال میں کیمپوں جہاں پر اسکول چلانے کا تعلق ہے تو ان لوگوں کو تو آلریڈی مختلف یعنی ورلڈ فوڈ پروگرام کی طرف سے یا دوسرے این جی اوز کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے یعنی وہ خوراک بھی مل رہی ہے اور دوسرے انسینٹیو بھی کافی حد تک مل رہے ہیں, تو اس کا اتنا اچھا اثر نہیں ہوگا, لیکن جب یہ بچے اور یہ لوگ جب اپنے واپس اپنے علاقوں میں اور یعنی وزیرستان میں جائیں گے ادھر سیٹل ہو جائیں گے اور پھر جب سکولوں میں ان کے انسینٹیو اس طرح شروع ہوگی تو ان کے انرولمنٹ بڑھانے کے لیے یہ بہت یعنی سود مند ہوگا جی. اور فائدہ مند ہوگا, کیونکہ یہ ایکسپیرینس ہمارا سوات میں ہو چکا ہے
جی,
اس کا بہت اچھا اثر پڑا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر جب تک سکول نہ ہوں گے اس میں ٹیچر نہیں ہوں گے تو صرف اس انرجی بسکٹ سے کام نہیں چلے گا, یہ پھر وہ انسینٹیو کے طور پر استعمال نہیں ہو سکتے. سب سے پہلے ان کے لیے اسکولوں کی کنسٹرکشن اور اس میں ٹیچرز کی تعیناتی اور اس کی یہ یقینی بنانا کہ وہ ادھر اسکولوں میں حاضری بھی رہے, تو پھر بچوں کو لانے کے لیے اس طرح کے انسینٹیو جو ہے بہت زیادہ مددگار ثابت ہو سکتے ہیں.
بالکل آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں. میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان نیوز سن رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں قبائلی علاقوں کے بچوں کو عالمی ادارہ خوراک ڈبلیو ایف پی کی مدد سے تعلیم کی سہولت دینے کے بارے میں. ہمارے ساتھ اس وقت خویندہ کور کے خالد عثمان ہیں اور تعلیم کے شعبے سے وابستہ احمد شاہ ہیں. ہمیں اس دوران بعض لوگوں نے کال بھی کیا ہے. واجد علی نے کال کیا لاہور سے, دوست محمد نے کال کیا کوہاٹ سے, ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. کوہاٹ سے ہی کال کیا ہے خان اکبر نے اور ابٹ آباد سے فدا محمد نے. اس وقت ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے.
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
جی تو لاہور سے ہمیں کال کیا ہے واجد علی نے. جی جناب.
جی نفیسہ ہود بھائی, میں اکثر آپ کا پروگرام سنتا ہوں, ریڈیو لسنر ہوں.
اچھا شکریہ.
مجھے بہت خوشی ہوئی جب میں آلریڈی ریڈیو 783 AM پہ یہ سنا کہ اماں میرا اکاؤنٹ کھلا دے. وہ کہنے لگی بیٹے ہم تو غریب لوگ ہیں, ہم نے کہاں بینک میں جانا ہے, اماں سرکار پیسے دے گی. میں ہر دوست کو بتاتا ہوں ہمارا کلچر ایسا ہو گیا ہے کہ ہم اپنے وسائل پہ بھروسہ نہیں کرتے. ہمارے لوگ جو سپیریئر ہیں وہ بھی اگر آج کہیں کہ فاٹا کے بچوں کے لیے 200 روپیہ چاہیے تو 300 روپیہ بھی دینے کو تیار ہے. افسوس کہ یہ سارے مل کے اگر یہ ایجوٹیشن کی بجائے فاٹا پہنچے ہوتے اور عوام یہ فنڈ دیتی تو ہمیں ورلڈ فوڈ پروگرام سے ضرور تھی نا. میں
بہت اچھی بات کی, بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور ہمیں کال کیا ہے کوہاٹ سے خان اکبر نے. جی جناب.
السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام.
آج ہمارے پیارے ملک کی جو بگڑی حالت ہے اور قبائلی نوجوان دہشت گردی میں زندگی انجوائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کی وجہ بالکل یہی ہے کہ قبائل کے کئی نسلوں کو تعلیم سے دور رکھا گیا ہے. اس کی وجہ پچھلی حکومت کی مجرمانہ غفلت ہے. احمد شاہ صاحب سے میرا ایک ہی سوال ہے, یہ قبائلی بالکل ان پڑھ اور دیہاتی اور پہاڑی ہیں, آپ کیا ایسا اٹریکٹو نئی چیز اس تعلیم کے شعبے میں انٹروڈیوس کریں گے ان کے سامنے کہ صرف بچے نہیں بلکہ جوان بھی اسکول آنا شروع ہو جائیں؟ تھینک یو ویری مچ.
تھینک یو. اور ہمیں کال کیا ہے ابٹ آباد سے فدا محمد نے.
ہاں بہت شکریہ میڈم, میں فدا بول رہا ہوں ابٹ آباد سے. شناز نبی صاحب, میں نے خالد صاحب سے بھی اور احمد صاحب سے بھی یہ پوچھنا ہے, اور میں بڑا خوش ہوا ہوں کہ جو ان پٹس ایجوکیشن اور فوڈ کے حوالے سے وہاں پہ اسکول کے ایجوکیشن میں بچوں کو دی جا رہی ہیں, یہ بڑا احسن اقدام ہے. اگر یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ اور ورلڈ کے جو امیر G8 ممالک ہیں اگر ان چیزوں پہ غور کریں, اور میری تو یہ ریکویسٹ یہی ہے کہ وہ ایک ہیلدی لنچ بچوں کو اسکول میں ہی دیں. وہ بالکل ٹھیک ہے کہ انرجی بسکٹ یا ایل دے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کے والدین بچوں کو میکسیمم نہ دیں ہیلتھ کے حوالے سے. اگر ایک اس میں یہ چیز ایڈ کیا جائے کہ اسکول کے اندر ایک لنچ ارینج کیا جائے بچوں کا لینگویج ایجوکیشن, اور ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے کہ ان کے پیرنٹس کو بھی اگر ایک ماہ میں یا دو ماہ میں ایک دفعہ بلا کے ان کی کاؤنسلنگ کی جائے کہ یہ ایجوکیشن کتنی امپورٹنٹ ہے ٹو کمپیٹیبل ود دا ورلڈ کے لیے.
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. جی آپ نے بہت مفید باتیں کی. شاہ صاحب, جس طرح سے لاہور سے ایک کالر نے بات کی, آپ بھی جانتے ہیں کہ بہت کم ایسی تنظیمیں ہیں جو اس وقت پہنچی ہوئی ہیں وہاں بنوں میں, جس میں خویندہ کور کے خالد عثمان بھی شامل ہیں. لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت ملک بھر میں جو مخیر حضرات ہیں وہ کس حد تک آگے آ رہے ہیں تاکہ فاٹا سے نکلے ہوئے بچوں کی مدد کی جائے؟
جی اس دفعہ بعض جو خبریں آ رہی ہیں حکومت کی طرف سے وہ مایوس کن ہے, کیونکہ ہماری حکومت نے اسپیشلی صوبائی حکومت نے بعض تنظیموں پر اور این جی اوز پر پابندی لگائی ہے کہ جب تک ان کے ساتھ این او سی نہیں ہوگی اس وقت تک یہ لوگ ادھر نہیں جا سکتے, ادھر کام نہیں کر سکتے, آئی ڈی پی کے لیے کیمپوں میں اور ان کی بھلائی کے لیے. تو یہ بات اچھی نہیں ہے. اور بعض جو مذہبی انتہا پسند تنظیمیں ہیں وہ تو آلریڈی پہنچ چکے ہیں ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے, ان کو تو اجازت ہے, لیکن دوسرے جو ڈونر ایجنسیز ہیں یا جو این جی اوز ہیں ان پر کافی زیادہ قدم لگائے گئے ہیں اور بہت کم تعداد میں ان کو اجازت دی گئی ہے. تو میرے خیال میں اگر یہ پابندی نہ ہوتی تو بہت اچھی طریقے سے یہ لوگ جا سکتے تھے, جس طرح اس سے پہلے جب سوات کے لوگ آئی ڈی پی بن چکے تھے اور بہت سارے لوگوں نے آ کے ان کو ان کی کافی زیادہ مدد کی تھی, تو اب بھی ہو سکتا تھا یہ کام. لیکن بعض جو پابندیاں لگانے کی وجہ سے اور ان اسی کی شرط کی وجہ سے وہ کام اس طرح احسن طریقے سے نہ ہو سکا جو ہونا چاہیے تھا. اور انڈیویجول سطح پر لوگ تو جا رہے ہیں, ان کی مدد کر رہے ہیں, لیکن جو انسٹیٹیوشنلائز طریقے سے ان کی مدد کی ضرورت تھی, کیونکہ جو ویزیبل کیمپس ہوتے ہیں یا جو لوگ رہتے ہیں لوگ بار بار ادھر جاتے ہیں اور ایک ہی خاندان کو یا ایک ہی جو کلسٹر ہوتا ہے ان کی مدد کرتے ہیں, اور جو دور دراز علاقوں میں جو لوگ بستے ہیں یا کیمپوں میں یا مختلف جو اپنے رشتہ داروں کو, تو ادھر تک یہ لوگ نہیں پہنچ پاتے. تو اگر یہ ایک طریقے سے یعنی منظم طریقے سے اگر یہ مہم چلائی جاتی اور اسپیشلی آپریشن شروع ہونے سے پہلے ان کے لیے ایک منظم طریقے سے یہ کام شروع کیا جاتا کہ اگر یہ لوگ آئی ڈی پی بن جائیں گے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا, تو بدقسمتی اس طرح نہ ہو سکا اور ایک دم آپریشن شروع ہو گیا اور ان کو آئی ڈی پی جب شروع ہو گئے لوگ اپنے علاقوں سے ڈسپلیس ہو گئے تو ان کے پاس کوئی انتظام نہیں تھا, ان کے ٹرانسپورٹ کا کوئی وہ پراپر یعنی نظام نہیں تھا, اور بڑے بے سر و سامانے کی حالت میں لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے اور مختلف کیمپوں میں اس وقت کیمپ بھی اچھی طرح وہ انہوں نے سیٹ نہیں کیے تھے, اور بعد میں آہستہ آہستہ ان لوگوں نے پھر کیمپ بنائے, اور ہمارے علاقوں کے جو پختون لوگ ہیں یہ بہت کم کیمپوں میں جاتے ہیں, بڑی یعنی بہت مجبوری نہ ہو تو یہ کیمپوں میں نہیں جاتے. یہاں کے لوگوں کے دل بہت بڑے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کے ہاں جاتے ہیں, اور عام لوگوں کی ان کے اپنے جو نہ صرف اپنے گھروں کے دروازے انہوں نے کھول لیے ہیں بلکہ اپنے دلوں کے دروازے بھی انہوں نے ان کے لیے کھول لیے ہیں اور ان کی بھرپور وہ مدد کر رہے ہیں, لیکن خود یہاں کے لوگ خود غریب ہیں, اتنے زیادہ وقت کے لیے یہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو اگر یہ کام جو تھا اگر حکومت منظم طریقے سے اگر کرتے اور ایک حکومتی سطح پر ایک سینٹرلائز طریقے سے یہ جو امداد آتی ہے انڈیویجول لوگوں سے آتی ہے یا این جی او سے آتی ہے یا دوسرے مخیر حضرات سے, تو اگر اس طریقے سے یہ تقسیم کرتے تو یہ بہت اچھا ہوتا. اب بھی لوگ کر رہے ہیں لیکن اتنا وہ منظم طریقے سے نہیں چل رہا.
جی, یہ تھے پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے چیئرمین احمد شاہ, اور ان کے ساتھ تھے خوئندہ کور کے خالد عثمان. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان نیوز سن رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پورے خطے میں موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں, اور بتایا جاتا ہے کہ چین اور نیپال میں زلزلے آئے ہیں جس کی وجہ سے بہار میں اس وقت سیلاب آیا ہے, اور پاکستان اور سندھ کے علاقوں میں اس وقت مانسون کی بارشیں ہو رہی ہیں. اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ سینٹر فار انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ, ایک ماحولیاتی تنظیم کے سربراہ ناصر پنور لائن پر ہیں. اور ناصر پرمر, آپ کو خوش آمدید.
جی,
آپ کے ساتھ بھارت سے بھی ایک صاحب ہوں گے, اور جب تک وہ آتے ہیں آئیے ہم آپ کو اس موضوع پر ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں سہیل انجم.
دراصل نیپال کے سندھو پل چوک ضلع میں بڑی مقدار میں تودے گرنے کی وجہ سے دریائے کوسی کا بہاؤ رک گیا. دریا کو صاف کرنے کے لیے دھماکے کیے جا رہے ہیں. وہاں اطراف میں پانی پھیل جانے اور 3 کلومیٹر کی ایک مصنوعی جھیل بن جانے کی وجہ سے سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی. تودے گرنے سے متعدد افراد ہلاک بھی ہو گئے. حکومت نیپال نے صورتحال پر قابو پانے کے لیے پانی چھوڑنے کا فیصلہ کیا, جس کی وجہ سے بھارت کے ان اضلاع میں جہاں سے دریائے کوسی گزرتا ہے سیلاب کا خطرہ بڑھ گیا. یہ اضلاع ہیں سپول, سہرسہ, مدھوبنی, پورنیا, کھگڑیا, ارریا, مدھے پورا اور بھاگلپور. ان اضلاع میں 2008 میں بھی بدترین سیلاب آیا تھا. وزیر اعلیٰ جیتن رام ماجھی نے متاثرہ علاقے کا ہوائی سروے کرنے کے بعد کہا ہے کہ صورتحال انتہائی نازک ہے. مرکزی حکومت نے متاثرین کی مدد کے لیے بڑے پیمانے پر تیاری شروع کر دی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے اہلکاروں کو حالات کو کنٹرول کرنے کی ہدایت دی ہے. مرکزی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے وزیر اعلیٰ کو ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی ہے. مرکزی اور ریاستی حکومتوں کی جانب سے 100 سے زائد پناہ گزین کیمپ بنائے گئے ہیں. مرکزی وزیر مواصلات روی شنکر پرساد نے نئی دہلی میں نامہ نگاروں کو حکومت کی تیاری کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا,
کوشی ندی میں پانی کا اثر بڑھنے کی آشنکا بالکل ہے, لیکن ہم اس کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ایک پراکرتک گھٹنا ہوئی ہے اس میں جتنا نینترت کیا سکے تاکہ پریشانی کم ہو اور بربادی کم ہو.
اندیشہ ہے کہ سیلاب کی صورت میں 1.5 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہو سکتے ہیں. دریائے کوسی میں پانی کی سطح مسلسل بڑھ رہی ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ سب سے خطرناک صورتحال رات میں 2 بجے سے صبح 5 بجے تک ہو سکتی ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
جی تو نئی دہلی چلتے ہیں جہاں سے ہمارے ساتھ تجزیہ کار منیش کمار لائن پر ہیں. اور کمار صاحب آپ کو خوش آمدید. تو یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بی جے پی کی جو سرکار ہے نریندرا مودی کی, اس نے کافی اقدامات اٹھائے ہیں کہ یہ جو سیلاب کا خطرہ ہے یہ دوسرے صوبوں میں بھی نہ پھیلے؟
نہیں دیکھیے, اس میں تو جو اس کو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو لینڈ سلائڈ نیپال میں آیا تو وہاں پہ ایک آرٹیفیشل جھیل بن گئی.
جی,
اور جھیل کے بننے کی وجہ سے مطلب لیک کے بننے سے وہاں پہ خطرہ ہونے لگ گیا کہ کہیں وہ جھیل اچانک سے وہ ٹوٹ جائے تو بہت زیادہ ہی نقصان ہو جاتا ہے اس پورے کوسی بیسن میں.
بالکل.
تو وہاں پہ جو پہلا کام جو بی جے پی کی سرکار نے کی ہے وہ نیپال میں ایکسپرٹس کو بھیجا ہے اور کسی طریقے سے وہ کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں اس پانی کے بہاؤ کو کہ وہاں پہ وسفوٹ کرائے جا رہے ہیں تاکہ پورا جھیل کا جو پانی ہے وہ ایک ساتھ نہ آ کر کے دھیرے دھیرے آئے. تو یہ حالانکہ وسفوٹ ہونا اسٹارٹ ہو گیا ہے اور وہ پانی جو ہے وہاں سے بہاؤ بڑھنے لگا ہے اور کئی علاقوں میں نے ابھی تھوڑے دن پہلے میں نے وہاں پہ بات چیت بھی کی ہے تو پانی تو ابھی کنٹرولڈ ہے, لیکن آپ کی جتنی رپورٹ آپ کی رپورٹ جس طرح سے نے صحیح جانکاری دی ہے کہ آج رات میں جو ہے وہ لیکن کچھ لوگوں سے جو ایکسپرٹ جو فیلڈ پہ ہے ان سے جو بات ہوئی ہماری ان کا کہنا ہے کہ شاید اتنا زیادہ خطرہ نہ ہو کیونکہ علاقے کے آس پاس سے لوگوں کو ہٹا لیا گیا ہے اور لوگ ویسے بھی جو خطروں کا جو علاقہ ہے وہاں سے لوگ آگے چلے گئے ہیں.
اچھا,
اس میں ایک بات جاننے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کچھ سال پہلے 2-3 سال پہلے یہاں پہ اس طرح کا ایک بار اور باڑھ یہ لوگ جھیل چکے ہیں کہ جب جو انڈیا اور نیپال کے بارڈر پہ راج بیراج ہے ایک, اس کے ٹوٹ جانے سے پوری کی پوری ندی نے اپنا کورس چینج کر لیا تھا. تو کوسی کے علاقے میں ان سارے جو ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ اس کے چپیٹ میں آ گئے تھے تو اس میں کافی نقصان ہوا تھا, کافی جان مال کا نقصان ہوا تھا. لیکن اس بار مجھے لگ رہا ہے کہ فنگر کراس کرنا چاہیے کہ اگر پانی آرام سے نکل جائے تو نقصان کم ہوگا اور اگر ہم کنٹرول نہیں کر پائے تو یہ تو کوئی بہت ہی بڑا نقصان ہو سکتا ہے.
اچھا جی, اور پاکستان چلتے ہیں جہاں سے ناصر پمر ہمارے ساتھ ہیں. ناصر پمر, کچھ ہمیں بتائیں کہ یہ تمام ممالک بالکل ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں اور جس طرح نیپال میں لینڈ سلائڈ آیا اور جو جھیل بنی اس سے بھارت متاثر ہوا, اب کیونکہ مانسون کا بھی وقت آ گیا ہے تو کوئی توقع ہے کہ پاکستان کے اندر سیلاب آ سکتا ہے؟
ویسے اس سال جو ہے جو محکمہ موسمیات ہے ان کی جو پیشگوئی تھی وہ یہ تھی کہ خاص طور پہ سندھ اور بلوچستان میں جو توقع جو ہے بارش ہوگی, اور ابھی آج مطلب ہم تقریباً اگست شروع ہے
और वैसे तो हमारे यहाँ मानसून 15 जून से ऑफिशियली शुरू होता है, लेकिन अभी तक लोअर सिंध में मतलब मजमूई तौर पे बारिशें ना होने के बराबर हैं, और जो हमारे खास तौर पे जो सहरा इलाके हैं, जो रेगिस्तान इलाके हैं, जहाँ पे जिंदगी जो डिपेंडेंस है, दारोमदार है पूरी लाइफ का, पूरा जो मुआशी सिस्टम है, खास तौर पे हमारे जो 3 एरिड जोन्स हैं सिंध के, जिसमें थर है, नारा है, अछड़ो थर है और कच्छ और कोहिस्तान है, क्योंकि वहां पे 15 जून से लोग जो है वो अपनी जमीनें बारिश के इंतजार में जो है वो अपनी प्रिपरेशन करते हैं कि वहां पे जो ज़ाहिर लिमिटेड स्कोप एग्रीकल्चर का, और अगर 15 अगस्त तक बारिशें नहीं होती तो फिर उसको ड्राउट अफेक्टेड जोन या एरिया डिक्लेयर किया जाता है, और आपको पता है कि थर में फिर लोग जो है 15 अगस्त के बाद माइग्रेट करते हैं, तो थर तो पिछले साल से ही थर में जो है कहत की सूरत हाल है, और वो पिछले साल के कहत से अभी सही तौर पर निकला ही कि अभी इस साल फिर जो है बारिशें नहीं हुई हैं, जिससे मजीद वहाँ जो है सूरतहाल संगीन है और पूरे हमारे जो एरिड रीजन्स हैं, और उस हवाले से बाकी जो फ्लड के हवाले से जैसे आप कह रहे हैं कि जो हम कैचमेंट है दरियाओं की कैचमेंट है वहाँ पे बारिशें पड़ी हैं, और तरबता और मंगला भी तकरीबन जो है उनकी जो कैपेसिटी है वो तकरीबन वो फुल हो चुकी है, तो उस हवाले से जैसे कि माजी में भी हमने देखा कि 2010 में भी जब जो कैचमेंट में शुरू में जो बारिशें होती हैं दरियाओं में या अपर रायपिन में, तो उसको हमें मतलब फोर्सी करना चाहिए, और खास तौर पे सिंध में आपको बताया कि जो 2010 और 11 में हमारे जो दरियाओं की जो पुश्ते वगैरह कुछ बंद टूट गए थे और कुछ कमजोर पड़ गए थे, तो उनकी जो है मैं समझता हूँ कि जो रिपेयर है और उसको अर्ली वार्निंग वाले से अभी तक जो हमारे मुतलका डिपार्टमेंट है महकमा आबपाशी, और हमारे यहाँ ये भी एक इशू रहा है कि जो मेट डिपार्टमेंट है और महकमा आबपाशी है, और फिर हमारी जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी है इरसा इंडस्ट्रियल रिवर सिस्टम अथॉरिटी, उसमें भी जो है काफी राबताकारी या कोऑर्डिनेशन का फुकदान होता है, और सही मालूम क्योंकि आपको पता है कि हमारा मेट डिपार्टमेंट भी उसमें भी हालांकि वक्त के साथ उनमें काफी बेहतरी भी आई है, लेकिन अभी तक हमारे मेट डिपार्टमेंट जो प्रेडिक्शन है वो एक हफ्ते से या महीने से ज्यादा नहीं कर सकता।
अच्छा, तो जी जी, उसको भी बेहतर करने की जरूरत है, और वो जो बारिशें गिरेंगी जाहिर है उसको भी कैप्चर करके झीलें वगैरह की तामीर की भी जरूरत है। जी, आप हमारे साथ रहें। कुमार साहब, आपसे बुनियादी सवाल ये कि आप जानते हैं पूरी दुनिया में मौसम तब्दील हो रहा है, और वाकया कहीं होता है और उसका असर किसी और मुल्क में होता है। अब जब ये लैंडस्लाइड नेपाल में आया और ख़र्चा भारत को करना पड़ रहा है, तो इसको बैन अल-अक़वामी सतह पर किस तरह आपका मुल्क हैंडल करेगा?
देखिए, इसमें तो मुझे लगता है कि पहली बात तो अगर जिस तरह से इंडियन इंजीनियर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नेपाल जो टीम भेजी गई है, अगर वो इस कैलामिटी को बचाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये तो बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट होगा इस सरकार के लिए, क्योंकि उन्होंने लाखों लोगों की जान जो है वो बचा ली टाइम पे एक्ट करने का। दूसरी बात ये है कि ये जो इलाका है वो कोसी नदी नेपाल से निकलकर एक भागलपुर एक इलाका है, भागलपुर के पास जाकर बिहार में जाकर के वो गंगा नदी पे जाकर के मिल जाती है। तो ये एक इसमें जो सबसे बड़ी बात ये है कि ये इलाका बाढ़ को हर साल वो झेलता रहा है। ये जितनी भी हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो बरसात के दिन में, चाहे वो आप पाकिस्तान में भी जो बारिश की वजह से या जो हिमालय से जो नदियां जाती हैं, चाहे वो इंडस हो या फिर कोई दूसरी नदियां हो, इनमें बाढ़ इसलिए आता है क्योंकि वो हम इसे रोक नहीं सकते, इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। और जिस तरीके से जो आपने कंसर्न दिया है कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उस वजह से बर्फ ज्यादा पिघलता है और ज्यादा ही जो नुकसान जो है हर साल हम देखते चले आ रहे हैं।
जी जी।
लेकिन ये जो है कि ये जो करंट डेंजर है वो रात भर के लिए है, और राज्य सरकार पिछले हर कई सालों से वो बाढ़ को तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन बाढ़ से लोगों को बचाने का काम और बाढ़ के बाद जो मुश्किलें पैदा होती हैं, जो बीमारियां फैलती हैं, उसके लिए जो है वो ये कह रहे हैं। तो बेसिकली ये बिहार के लोग हर साल ही इसको झेलते हैं।
अच्छा अच्छा, ठीक है। اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے نئی دہلی سے سیاسی تجزیہ کار منیش کمار اور پاکستان سے تھے سینٹر فار انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کے سربراہ ناصر پمار. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں,
جس میں آپ سنتے ہیں سیاست, صحت, معیشت, ثقافت, سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس. سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے.
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ.
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان نیوز سن رہے ہیں اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں اور موضوع ہے پاکستان کی داخلی صورتحال, جہاں اگست کے مہینے میں طاہر القادری اور عمران خان سمیت بہت سارے جو سیاستدان ہیں وہ مارچ کریں گے. اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی لائن پر ہیں. اور فاروقی صاحب آپ کو خوش آمدید.
جی السلام علیکم.
تو ہمارے پاس وقت تو نہیں ہے کہ ہم رپورٹ چلائیں, لیکن آپ سے بنیادی سوال یہ کہ طاہر القادری اس وقت کس سمت رواں ہیں, کیونکہ انہوں نے تو کہا ہے کہ یوم شہداء کا دن منائیں گے, لیکن کیا وہ عمران خان کی پارٹی کے ساتھ شامل ہو کر احتجاج کریں گے یا اپنے طور پر؟
جی نہیں, میرا خیال ہے کہ انہوں نے بالکل ابھی تک تو الگ تھلگ رہنے کا فیصلہ کیا ہے, کوئی ان کی کوئی ایسی بات میں کوئی ایسی پالیسی سامنے نہ آ جائے. لیکن فی الحال تو ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں پارٹیاں الگ الگ نہ صرف اپنا احتجاج کر رہی ہیں بلکہ یہ ہے کہ کئی معاملات میں ان کی سوچ بھی الگ ہے, کیونکہ جو طاہر القادری صاحب کی فلسفی ہے پاکستان کی پالیٹکس کے بارے میں, عمران خان حکومت سے اختلاف کرتے ہیں لیکن وہ نظام سے اختلاف نہیں کرتے, وہ اس نظام کے اندر رہتے ہوئے تبدیلی کے خواہش مند ہیں اور وہ اس کے لیے جدوجہد کرنا چاہتے ہیں, جبکہ طاہر القادری صاحب موجودہ نظام کو ہی تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور اس کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتے. سو یہ ایک بنیادی فرق ہے, اور یہ میرا خیال ہے جو سوچوں کا یہ فرق ہے وہ حکومت کے خاتمے کے لیے ہو سکتا ہے کسی وقت جا کے تو وہ ایک ہو جائے, لیکن فی الوقت ایسا نظر نہیں آتا کہ دونوں جو ہیں وہ مل کر کوئی احتجاج کی ایسی پالیسی بنائیں جس میں یہ نظر آئے کہ وہ ایسا احتجاج کر رہے ہیں جس میں ان کی پالیسی ایک ہے, جس میں ان کا مقصد ایک ہے اور جس میں وہ دونوں ایک ہیں.
تو یہ بتائیں جو تصویریں سامنے آئی ہیں اس میں طاہر القادری کو دکھایا گیا ہے شیخ رشید کے ساتھ اور پی ایم ایل کیو کے جو بعض وزراء تھے ان کے ساتھ, آخر یہ لوگ کس طرح کا نظام چاہتے ہیں؟
دیکھیے یہی تو ایک بات ہے سمجھنے کی, وہ یہ ہے کہ طاہر القادری صاحب کو تو موجودہ سسٹم میں کبھی جگہ نہیں مل سکی, وہ اس سے پہلے نہ کبھی حکومت کا حصہ رہے نہ کبھی وہ اپوزیشن کا باقاعدہ طور سے حصہ رہے, وہ اسمبلی میں اگر پہنچے بھی ایک بار پہنچے جب یہ لاسٹ الیکشن جب پچھلے الیکشن جب ہوئے تھے تو وہ تھوڑی ہی مدت کے بعد اس اسمبلی کو چھوڑ کے تو وہ چلے گئے, اور سیاسی طور پہ انہیں پاکستان کی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی. اور جہاں تک تعلق ہے شیخ رشید صاحب کا, وہ پاکستان کی پارلیمانی سیاست کا پچھلی کئی اسمبلیوں سے یعنی جب سے غیر جماعتی الیکشن شروع ہوئے اور اس سے پہلے بھی وہ پولیٹیکل پالیٹکس کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ پاکستان کی سیاست میں حصے دار رہے ہیں, ذمہ دار رہے ہیں, وہ اس میں فعال کردار ادا کرتے رہے ہیں, اسی سسٹم میں وہ الیکشن لڑتے رہے ہیں. اور اسی طرح سے چودھری برادران, وہ بھی پاکستان کی سیاست میں ایک نمایاں نام ہے, ان کا ایک بڑا کردار ہے, ان کی پارٹی باقاعدہ طور پہ حکومت کرتی رہی ہے, پچھلی حکومت میں وہ ڈپٹی پرائم منسٹر تھے. تو یہ ایک تھوڑی سی چیزیں کچھ نظر آتی ہیں, لیکن ظاہر ہے یہ دونوں سیاسی, آپ نے جن لوگوں کا ذکر کیا, یہ دونوں سیاسی جماعتیں ہیں, دونوں سیاسی شخصیات ہیں, یہ اپنے مقاصد کے لیے اپنے مخالف کو زہر کرنے کے لیے یہ تو کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں, اور پاکستان میں یہ طریقے چلتے بھی ہیں. نواز شریف صاحب بھی ایسے ہی گھوڑوں پہ سوار رہے ہیں اور وہ بھی اسی طرح کی سیاست کرتے رہے ہیں, لیکن لیکن یہ ہے کہ طاہر القادری صاحب جو نظام چاہتے ہیں جو سسٹم چاہتے ہیں وہ شاید ہو سکتا ہے کہ کسی کو بھی سمجھنا ہے اور اس پہ اس کو لے کے آگے چلنا یا اس پہ آگے بڑھنا یہ بہت مشکل سا ایک سوال ہے جس پر فی الوقت میرا خیال ہے کہ پاکستان میں سیاسی معاملات کو اور معروضی حالات کو جاننے والے کسی شخص کو یہ یقین نہیں ہے کہ کیا وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں, کیا ان کے پاس کوئی فارمولا ہے, کیا وہ کوئی ایسا متبادل نظام دے سکتے ہیں جس پہ چلتے ہوئے ہم یہ سمجھ سکیں کہ وہ پاکستان کی سیاسی موجودہ صورتحال کو یکسر تبدیل کر کے ایک نیا نظام متعارف کروا دیں گے, یہ ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں آ سکا.
فاروقی صاحب ہمارے ساتھ رہے ہیں کیونکہ یہ جو اگلا موضوع ہے وہ اسی موضوع کے ساتھ منسلک ہیں. جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت بضد نظر آتی ہے کہ وہ 14 اگست کو اپنا مارچ کرے گی. اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر خادم حسین بھی ہوں گے جو محقق ہیں اور بلکہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت لائن پر ہیں, لیکن آئیے پہلے یہ رپورٹ سنتے ہیں پیش کر رہے ہیں کام. اچھا پہلے آئی ڈی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ رپورٹ پیش کرتے ہیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ گزشتہ عام انتخابات میں مبینہ دھاندلیوں کی تحقیقات نہ ہونے کے خلاف 14 اگست کو ہر صورت میں دارالحکومت اسلام آباد میں احتجاجی دھرنا دیا جائے گا. وائس آف امریکہ سے اتوار کو گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ اس مطالبے پر عمل درآمد کے لیے تمام قانونی اور آئینی راستے اپنانے کے باوجود کوئی پیش رفت نہ ہونے کی صورت میں سڑکوں پر نکلنے کا فیصلہ کیا گیا. ان کا کہنا تھا کہ قانون ساز اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کا آپشن اب بھی زیر غور ہے.
وزراء کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں, جو ان کا تلفظ ہے, جو ان کے جملے ہیں وہ بڑے حاکمانہ ہیں اور بڑے اگریسو ہیں. آپ ان میں طنز ہے, ان میں کوئی ریکنسیلیٹری اپروچ نہ تھی نہ ہے. ہم تو کانفرنٹریشن نہیں چاہتے. اب یہ حکومت کے رویے پر ہے تو وہ کس قسم کا رویہ اپنا دیں, عوام کی رائے کو دیکھا جائے. وہ سمجھتے ہیں کہ اسمبلی کا فورم جو ہے وہ بے معنی ہو کے رہ گیا ہے اور اس حکومت کا مقابلہ اب میدان ہونا چاہیے.
عمران خان اور تحریک انصاف کے دیگر رہنما 2013 کے عام انتخابات کی مکمل جانچ پڑتال کا مطالبہ کرتے ہیں. ان کے مطابق مسئلے کا حل وسط مدتی انتخابات بھی ہو سکتے ہیں. ادھر نواز شریف انتظامیہ نے اسلام آباد کی حفاظت کے لیے 3 ماہ کے لیے شہر میں فوج طلب کر لی ہے, جبکہ وزراء اور عہدیدار کہتے آئے ہیں کہ حکومت مذاکرات کے ذریعے معاملے کو حل کرنا چاہتی ہے. تاہم تحریک انصاف کے عہدیداروں کے مطابق نواز شریف انتظامیہ کی طرف سے ایسا اب تک کوئی براہ راست رابطہ نہیں کیا گیا. حکومت نے 14 اگست کو اسلام آباد ہی میں یوم آزادی کی سرکاری اور عوامی تقریبات کے انعقاد کا اعلان کر رکھا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید کا کہنا تھا,
اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے نہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں, نہ دھرنے مارتے ہیں, نہ کسی پر غلط الزام لگاتے ہیں, بلکہ قانونی راستہ اختیار کرتے ہیں, جمہوری راستہ اختیار کرتے ہیں, آئینی راستہ اختیار کرتے ہیں. یہ ہمارے بزرگوں نے سبق ہمیں دیا تھا اور آج بھی مسلم لیگ اسی سبق پر عمل درآمد کرتی ہے.
ادھر پشاور میں ایک پریس کانفرنس میں خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی مخلوط حکومت کی اتحادی سیاسی اور مذہبی جماعت جماعت اسلامی کے سربراہ سراج الحق نے تحریک انصاف کی ریلی سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا. تاہم ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کی ریلی کو روکا نہ جائے.
ویسے بھی آزادی کا مہینہ ہے اور اس میں سب کو آزادی ہے, کوئی مارچ کر لے, کوئی پریڈ کرتا ہے, کوئی ریلی نکالتا ہے, کوئی چراغاں کرتا ہے اور کوئی احتجاجی مارچ کرتا ہے. ہمارا آئین بھی اس سے کسی جماعت کو منع نہیں کرتا ہے. تو مرکزی حکومت کو بھی ہم تجویز دے رہے ہیں کہ بڑے پن کا مظاہرہ کر لے.
کامران حیدر, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی تو ہم چلتے ہیں محقق اور تجزیہ کار خادم حسین کی طرف. اور خادم صاحب آپ کو خوش آمدید.
بہت بہت شکریہ.
تو جیسا کہ آپ نے بھی سنا اور پی ٹی آئی اس وقت اپنے ممبران سے کہہ رہی ہے کہ ممکن ہے کہ وہ تمام کے تمام سے درخواست کریں کہ وہ استعفیٰ دے دیں مرکز سے, لیکن جس طرح آپ نے جماعت اسلامی کو سنا تو نظر نہیں آتا کہ جماعت اسلامی جو ان کی اتحادی پارٹی ہے کے پی میں کہ وہ استعفیٰ دے گی. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سیاسی پارٹیوں نے پی ٹی آئی سے کہا ہے کہ جمہوری طریقہ اپنائیں. اس کے پیش نظر پی ٹی آئی کے اس وقت 14 اگست کے مارچ میں آپ کتنی کامیابی دیکھتے ہیں؟
میرا خیال یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مستحکم سیاسی نظام ہیں, چاہے وہ برطانیہ میں ہیں یا کینیڈا میں ہیں یا جنوبی شمال امریکہ میں ہیں یا کہیں بھی ہیں بھارت میں ہیں, تو وہاں پہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی 1 لاکھ یا 10 لاکھ لوگوں کو جمع کر کے حکومت استعفیٰ دے دے. نہ پاکستان کا آئین میں کوئی اس طرح کا کوئی شک موجود ہے. کوئی احتجاج کرتا ہے تو وہ اس کا حق ہے, لیکن احتجاج کے لیے واضح لائحہ عمل اختیار کرنا, یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لوگ چاہیں گے کہ وہ لائحہ عمل ان کے سامنے رکھ دیا جائے جو پاکستان کے کی ریاست اور سماج کی 3 بنیادی مسائل ہیں. میرا خیال ہے کہ ان مسائل سے جو توجہ ہٹائی جا رہی ہے یا اس سے ہٹ جائے گی, اس سے پاکستان کی سیاسی نظام کو اور جمہوری نظام کو شاید نقصان تو پہنچے, شاید کوئی ایسا مضبوط کھلاڑی آئے کہ وہ فٹ بال اپنے ہاتھ میں لے کے خود گول کی طرف دوڑنا شروع کر دے اور باقی تمام کا تمام سیاسی نظام درا کا درا رہ جائے. لیکن جو 3 بنیادی سوالات ہیں وہ وہیں کے وہیں رہ جائیں گے. ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جو لوگ سمجھتے ہیں, جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم محکوم قوم ہیں یا وہ سیل میں ہمارا حصہ نہیں ہے, تو ان محکوم قوموں کی جدوجہد اپنی جگہ موجود ہے, وہ ایک بڑا مسئلہ ہے. ایک دوسرا جو ایک اہم موجود ہے وہ یہ پاکستانی سماج اور ریاست کے اندر انتہا پسندی اور دہشت گردی کے اندر جو پورا گھسا ہوا ہے اور سرایت کر چکا ہے, اس کا ایک اہم موجود ہے. پھر تیسرا یہ کہ سول ملٹری ریلیشنز میں یا فوجی اور سیویلین تعلقات میں عدم توازن یا اختیار میں عدم توازن اپنی جگہ موجود ہے. تو میرا خیال ہے کہ جب تک ان سوالات کے جوابات نہیں ملیں گے لوگوں کو اور عام آدمی محسوس نہیں کرے گا, تو یہ یہی سمجھا جائے گا کہ یہ اختیار کی طرف شارٹ کٹ لینے کا راستہ ہے.
اچھا جی جی, آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں. ہمارے ساتھ پنجاب سے سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی ہیں اور خیبر پختونخوا سے تجزیہ کار اور محقق ڈاکٹر خادم حسین ہیں. کچھ کالرز کی طرف چلتے ہیں. بہت مختصر حسن عبدال سے کال کیا ہے شہزادہ فہد نے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
عمران خان دوبارہ بھی تو دیا, عمران خان نہ بن سکے. پہلی بات میری یہ ہے, دو باتیں, نہ بن سکے تو یہ جو جانے ضائع ہوں گی, وقت ضائع ہوگا, حکومت ٹاپ ڈاؤن ہوگی, نئے الیکشن ہوں گے, نہ بن سکے تو کون سے وقت ضائع ہے. دوسری بات یہ کہ شیخ رشید صاحب پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ تازہ دودھ ملے تو بھینس پالنے کی کیا ضرورت ہے. السلام علیکم.
اور ہمیں کال کیا ہے کوہاٹ سے ملک نائب خان نے. جی جناب ملک نائب خان.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ 14 اگست کو اس مظاہرے کے لیے کیوں مقرر کیا ایک, اور اگر اس سے مارشل لا لنگ گیا تو یہ غلطی حکومت کی ہوگی یا یہ عمران خان کی ہوگی یا فوج پر انگلی اٹھے گی.
بہت شکریہ. اور ہمیں کال کیا ہے میاں والی سے مرید خان نے.
السلام علیکم جناب. میرا سوال یہ ہے کہ حکومت اور فوج دہشت گردی کی مشکل ترین جنگ لڑ رہی ہے, تو اس وقت یہ چلے ہوئے کارتوس کیا چاہتے ہیں؟ ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. 5 لاکھ عوام کیمپوں میں حاضر بنی ہوئی ہے. جب بھی قوم پٹری پر چڑھنے لگتی ہے تو اس کو گرانے والے اکٹھے ہو جاتے ہیں. جب فوجی حکومت ہو تو ان کو سانپ سونگ جاتا ہے. ان کو اپنی ذات کے بجائے ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے. شکریہ.
فاروقی صاحب, اگر آپ اس پہ تبصرہ کریں کہ 14 اگست کا دن کیوں کر مقرر کیا ہے پی ٹی آئی نے.
دیکھیے, پاکستان میں بالعموم جو تحریکوں کا موسم بھی ہوتا ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جب کئی ایک عوامل ہوتے ہیں, جیسے یہ کہ کسان اپنی فصلوں کی کٹائی سے فارغ ہو چکے ہوں, پھر یہ دیکھتے ہیں کہ موسم زیادہ بہتر ہو, پھر اس طرح کی جلسے جلوس کی صورتحال بنتی ہو, پھر کوئی ایسا کوئی ایک اسپیشل دن ہو جس سے کوئی تحریک کسی کا آغاز کیا جا سکے, تو عمران خان صاحب نے اپنی عقل کے مطابق یہی دن جو ہے وہ چنا ہے اور اس کا انہیں حق بھی حاصل ہے. مسئلہ صرف یہ ہے, جیسے انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان کا صرف معاملہ نہیں ہے, بلکہ معاملہ تو یہ ہے کہ کیا حکومت نے اس سیاسی ایک گمبھیر صورتحال کو جو پیدا ہو چکی تھی اور جس میں دھاندلی کے بڑے ہی واضح الزامات لگ رہے تھے, کیا ان کو ابتدا میں روکنے کی کوشش کی, اس کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کی, اس کو سیریس لینے کی کوشش کی, تو اس میں یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے کچھ بھی سیریس نہیں کیا, بلکہ انہوں نے یوں سمجھا کہ جیسے وہ ایک بڑی ہی ناتواں سی اپوزیشن کو جو, یا پھر ایک فرینڈلی اپوزیشن کو, یا پھر یہ سمجھ کے کہ پارلیمنٹ میں جو اپوزیشن ہے وہ حکومت کو اتنا ٹف ٹائم نہیں دے رہی, تو انہوں نے اس عمران خان کے اس چیلنج کو بھی لیا. تو اب وہ چیلنج جو ہے وہ یقینی طور پہ بڑھ چکا ہے. پھر پاکستان میں دیکھیے کئی ایک باتیں ہوتی ہیں کہ جہاں پہ آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں وہیں آپ کی ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی آپ کو ایک راستہ اختیار کرنا ہوتا ہے, تو حکومت شاید وہاں بھی اپنی پوری ایک یوں سمجھے کہ اپنی عقل کے مطابق یا اپنے شعور یا اپنی دانش کے مطابق تو چلتی رہی, لیکن اس طرح سے نہیں چل سکی جس طرح سے سسٹم اس کو چلانا چاہتا تھا. وہ اس سسٹم سے باہر بھی انہوں نے پاور رکھنے کی کوشش کی ہے, تو یہاں مشکلات بڑی ہیں. تو یہاں پہ آ کے تو پھر ان کا ایک انہیں ایک مشکل اب صورتحال کا سامنا ہے, اور اس میں اگر یہ کام لیا جاتا, کچھ معاملات کو سیاسی طور پہ ابتدا میں حل کرنے کی کوشش کی جاتی, تو یہ ہو سکتا تھا, پھر یہ 14 اگست کا دن بھی نہ آتا اور یہ سوالات بھی نہ اٹھتے.
اچھا جی, اس موڑ پہ ہم خالد فاروقی کو خدا حافظ کرتے ہیں, لیکن ڈاکٹر خادم حسین آپ ہمارے ساتھ رہیں, کیونکہ اگلے موضوع پر بھی ہم آپ کی ایکسپرٹیز چاہیں گے. اس وقت ایک مختصر آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی,
کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان دی نیوز سن رہے ہیں, اور ان دی نیوز میں ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں, اور موضوع یہ ہے کہ غزہ کی صورتحال ابھی بھی گھمبیر ہے اور وہاں کسی بھی سیز فائر کا امکان نظر نہیں آتا. اس وقت ہمارے ساتھ پچھلے سیگمنٹ سے ڈاکٹر خادم حسین ہیں جو کہ محقق ہیں اور تجزیہ کار ہیں, اور ان سے ہم باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے. لیکن آئیے اسی حوالے سے آپ لوگوں کو سب سے پہلے ایک مختصر سی رپورٹ سناتے ہیں, پیش کر رہی ہیں بہجت جیلانی.
مصر نے غزہ میں جاری تشدد کے باوجود ہفتے کے روز اپنی سفارتی کوششوں میں اضافہ کر دیا. اسرائیل کے ایک وفد نے جس کی آمد آج قاہرہ میں متوقع تھی اپنا دورہ منسوخ کر دیا ہے, جبکہ لڑائی بدستور جاری ہے. گزشتہ ہفتے جس مشترکہ فلسطینی وفد کی آمد کا اعلان کیا تھا وہ دورہ بھی ابھی نہیں ہو سکا. مصر کے دورے پر آئے اطالوی وزیر اعظم میٹیو رینزی نے مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کے ساتھ قاہرہ میں ایک مشترکہ نیوز کانفرنس کے دوران اسرائیل اور عسکریت پسند گروپ حماس کے درمیان لڑائی کو فوری نتیجے پر پہنچنے کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کیا. مسٹر سیسی نے زور دیتے ہوئے کہا کہ مصر کی طرف سے دی گئی امن تجویز کا کوئی بدل نہیں ہے, اور لڑائی کے آغاز پر اس کی منظوری سے اتنی خون ریزی اور جانوں کے ضیاع سے بچا جا سکتا تھا. صدر السیسی کہتے ہیں کہ مصر کی امن تجویز بدستور موجود ہے اور تنازعہ حل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے, اور شروع سے ہی دونوں فریقوں کے ساتھ بات کی کوششیں بھی جاری ہیں. وہ زور دیتے ہیں کہ یہ تجویز اس وقت پیش کر دی گئی تھی جب ابھی اسرائیل نے زمینی کارروائی شروع ہی نہیں کی تھی اور جب اتنی جانوں کا ضیاع نہیں ہوا تھا. مصر کے صدر نے ہمسایہ ملک لیبیا میں سیکیورٹی کی بگڑتی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا اور عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ امن و امان بحال کرنے کے لیے مدد دے. مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کہہ رہے ہیں کہ تشدد شدت اختیار کر رہا ہے اور عالمی برادری خصوصاً یورپ پر اخلاقی, انسانی اور سیکیورٹی کے لیے کارروائی کرنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. بہجت جیلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
جی, تو ڈاکٹر خادم حسین آپ کچھ بتائیں کہ مصر کا کیا کردار بن سکتا ہے اسرائیل اور غزہ میں جو لڑائی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے, کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ جب مسلم برادرہڈ تھی وہاں مصر میں تو وہ حماس کی مدد کیا کرتی تھی, لیکن اب آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ سی سی کی جو حکومت ہے وہ کس حد تک اس تنازع میں کارآمد ثابت ہوگی؟
دیکھیے, مجھے لگتا ہے کہ تین اصولی باتیں ہیں جن کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. جب تک ہم ان تین باتوں کو ذہن میں نہیں رکھیں گے تو شاید یہ جو مسئلہ ہے مشرق وسطی کا, اس کا حل کوئی نہیں نکلائے گا. پہلی بات اصولی تو یہ ہے کہ یہ جو دو ریاستی فارمولہ ہے یہ بالفعل ناکام ہو چکا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ایک ریاستی فارمولہ جو ایک سیکولر ریاست ہو اور اس میں سٹیزن شپ کے, شہریت کے حقوق موجود ہوں, تو اس سے شاید یہ جو پورا ایک رجحان بنا ہے کہ دو 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 اطراف سے ایک سلسلہ چل نکلتا ہے اور پھر بمباریاں ہوتی ہیں اور پھر میزائل گرائے جاتے ہیں. جو دوسری بات ہے اصولی طور پہ وہ یہی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اس تشریح میں آپ نے سعودی عرب کے بادشاہ کا بیان بھی دیکھا ہوگا سنا ہوگا, اور اس میں اگر آپ مصر کو بھی شامل کر لیں کہ اسرائیل کی طرف سے اگرچہ قوت کا استعمال ہو رہا ہے, اور شاید یہ جو ایک ہے نا یہاں پہ پاکستان کے اندر بھی ایک کلیکٹیو پنشمنٹ کا فاٹا کے اندر ہوتا ہے کہ ایک تنظیم کچھ کرتی ہے تو آپ پوری کی پوری آبادی کو گرا دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اقوام متحدہ کو اس میں پورا کردار ادا کرنا ہوگا, اور اقوام متحدہ کے ساتھ ساتھ مصر اس میں بھرپور کردار ادا کر سکتا ہے اور سعودی عرب بھی بھرپور کردار ادا کر سکتا ہے. دوسری طرف سے کہ یہ جو کلیکٹیو پنشمنٹ کا ہے, اجتماعی اس کا ہے سزا کا, یہ رجحان ختم ہو. اور تیسرا یہ ہے کہ ایسا تاثر پوری مسلم دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے یا پھیلتا جا رہا ہے کہ مغربی دنیا کی پشت پناہی کی وجہ سے اسرائیل ایسا کر پاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تاثر اگر زائل ہو جائے تو شاید اس میں جو ایک درجہ حرارت بڑھتا ہے مسلم دنیا کے اندر وہ بڑھے گا نہیں.
بالکل جی, آپ ہمارے ساتھ رہیں. ہم بہت مختصر اس موضوع پر ایک کالر کو لیتے ہیں. لیاقت الملک نے کال کیا ہے دیر سے.
السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
میرا سوال یہ ہے کہ آج ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک مہذب دنیا میں رہتے ہیں, اور سٹون پتھروں کا بھی ایک زمانہ تھا, بربریت تھی, وحشت تھی. آج جو کچھ ہم اسرائیل میں اور غزہ میں دیکھ رہے ہیں تو کیا میسج دے رہے ہیں اپنی نئی نسل کو اور آنے والی نسل کو؟ ہم کیا میسج دے رہے ہیں؟ میں عبد الفتاح سسی کی بات آپ نے کی ہے اور ان کا ایک پروپوزل بھی آیا ہے جنگ بندی کے بارے میں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عالمی ضمیر کب بیدار ہوگی؟ انہوں نے 56% الیکشن جیتنے والے مرسی کی سختہ کو الٹ دیا, جمہوریت کا قتل کیا, اور وہ آ کر کہہ رہے ہیں کہ میں اسرائیل اور غزہ کے اندر انصاف کر رہا ہوں. یہ عقل سے بالا تر بات ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر او آئی سی اور عرب لیگ کے پاس امپلیمنٹیشن کی فورس نہیں ہے اس معاملے میں, تو کم از کم یو این او کس مرض کی دوا ہے؟
بالکل.
یہ امریکن مفادات کے لیے ہر سطح پر جا کر لڑے گی, فوجوں کو لڑائیں گی, امن کے لیے دوسرے علاقوں میں فوج بھیجے گی, لیکن غزہ میں نہیں بھیجے گی. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کون سے مہذب ممالک ہیں, اور کہاں گئے وہ بنیادی حقوق, انسانی حقوق کی بات کرنے والے کہ وہاں پر بچوں کے پرخچے اڑ رہے ہیں, خواتین رو رہی ہیں, کوئی کھانا نہیں کھا سکتا ٹی وی پر اور
جی 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 جی. آپ کی بات میں بہت وزن ہے, اور یقیناً یہی سوال ہم کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر خادم حسین سے. ڈاکٹر خادم حسین, جیسے بھی ابھی کالر نے بتایا کہ آپ سی سی سے کیا توقع رکھتے ہیں, کیونکہ ہم تو جانتے ہیں کہ مصر اس معاملے میں فقط اور فقط اپنی دلچسپی کے تحت جو ہے وہ آگے آ گیا ہے, کیونکہ ان کے بارڈرز ان کے ساتھ غزہ کے ساتھ لگتے ہیں, اور ظاہر ہے اگر انخلا ہوا اور اگر پناہ گزین گئے تو سب سے پہلے مصر متاثر ہوگا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی طرف سے, یعنی مصر کی طرف سے کوئی منصوبہ کوئی وزن رکھ سکتا ہے؟
میرا خیال ہے کہ مصر کی طرف سے منصوبہ بالکل وزن رکھ سکتا ہے. اس صورت میں جب یہ جو تہذیب کی بات ہو رہی ہے کہ اگر اجتماعی سزا, جس کی میں نے بات کی اسرائیل کی طرف سے اجتماعی سزا کی اور بمباریاں اور آبادیوں کی آبادیاں گرانا غیر مہذب ہے, تو میرا خیال یہ ہے کہ خودکش حملے کروانا اور لوگوں کو چن چن کے قتل کرنا وہ بھی شاید تہذیب کے زمرے میں نہیں آتا. وہ اس درمیانی راستہ کوئی نکال سکے, اور مشکوستا کی اکثر ریاستوں کو بالخصوص سعودیہ کو اعتماد میں لے سکے اور اس کے ساتھ مل کے کوئی فارمولا لا سکے, اور جس میں یہ تاثر موجود نہ ہو کہ یہ مغربی دنیا کی طرف سے ہے. مغربی دنیا کا مطلب یہ ہے کہ یہ یورپ اور شمالی امریکہ کی طرف سے نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ وزن رکھ سکتا ہے اور کامیاب ہو سکتا ہے.
اچھا جی, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے محقق اور تجزیہ کار ڈاکٹر خادم حسین. ان سے پہلے تھے پنجاب سے سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی, اور اس سے پہلے ہمارے ساتھ تھے موسمیاتی تبدیلیوں پہ بھارت سے سیاسی تجزیہ کار منیش کمار, اور ایک ماحولیاتی گروپ سینٹر فار انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ناصر پمر. اور ابتدا میں تھے ہمارے ساتھ سوات سے تعلیم کے شعبے سے وابستہ احمد شاہ اور ایک غیر سرکاری ادارہ خوندکور کے خالد عثمان. اس پروگرام کے لیے ہمارے انجینئر تھے جان ڈرائیڈن, پروڈیوسر سعدیہ اسد. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.